الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو بھی عرض کر چکا ہوں، حج کے مہینے شروع ہو گئے. پہلا مہینہ شوال ہے، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذوالحجہ. ذوالحجہ ہی میں حج کا عظیم الشان فریضہ ادا کیا جاتا ہے. آج شوال کی 14 تاریخ ہے، تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اور حج کے قافلے کچھ روانہ ہو گئے ہیں، کچھ روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ اسلام کا ایسا اہم فریضہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی مقام پر ادا کیا جا سکتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ادا کیا جا سکتا. بیت اللہ شریف، جس کی تھوڑی سی تاریخ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کی تھی، کس طرح اللہ رب العالمین نے یہاں اس بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور کس طریقے سے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی. قرآن کریم نے چوتھے پارے میں، کہ بالکل شروع میں، اس کے بارے میں، حج کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی. اس میں یہ ایسا فریضہ ہے کہ اس میں جسمانی محنت بھی بہت ہے اور خرچہ بھی بہت ہے. نماز میں جسمانی تھوڑی سی محنت ہے، خرچہ کچھ نہیں. روزے میں بھی تقریباً یہی صورت ہے، خرچہ کچھ نہیں، جسمانی محنت نہیں بلکہ آرام ہے. البتہ خواہشات روکنا صبر ہے تھوڑا سا. زکوٰۃ میں مال ادا کیا جاتا ہے. حج میں یہ عمل ہے کہ مشقت کا عمل ہے، جسمانی محنت کا. نماز میں کہاں یہ حکم ہے کہ ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو، اور حج میں سارا کام ہی بھاگنے دوڑنے کا ہے. لاکھوں انسانوں کا قافلہ حاجیوں کا مکہ سے منا روانہ ہوتا ہے، ایک رات وہاں گزار کر اگلے دن پورا قافلہ، لاکھوں کا قافلہ عرفات جاتا ہے. وہاں دن کا ایک بڑا حصہ وہاں گزار کر پھر وہاں سے مزدلفے آ جاتا ہے، سارا لاکھوں کا قافلہ، تقریباً 30-35 لاکھ ہوتے ہیں. رات وہاں گزارتے ہیں یہ سب لوگ، پھر وہاں سے پھر مینا آ گئے. مینا میں آ کر کنکریاں مارنے کا 3 دن تک کام ہے. وہیں سے پھر مکہ معظمہ جانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے. بھاگ دوڑ محنت اور مشقت کا کام ہے. اس واسطے حج بھی فرض ہے انہیں لوگوں پر جن میں قدرت ہو اس محنت کی، اس کے خرچے کی. چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا جو میں نے تلاوت کی ہے چوتھے پارے کے شروع میں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت. حج عربی زبان میں حج اور حج دونوں ایک ہی معنی میں ہیں, حج البیت اور حج البیت. قرآن میں یہ حج البیت آیا, بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے اللہ کے لیے لوگوں پر. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جس کو وہاں تک پہنچنے کی قدرت ہو, جسمانی طور پر بھی قدرت ہو, مالی طور پر بھی قدرت ہو. اتنا لمبا سفر کر کے, سفر کے مصارف ہیں, پانی کا جہاز ہے یا بائی روڈ ہے یا ہوائی جہاز ہے, جو بھی طریقے ہیں, یا پیدل بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں. جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے حج کرنے کے لیے, جسمانی طاقت اتنی ہے اور پیسے بھی اتنے ہیں کہ سفر میں کے دوران اپنے کھانے پینے کا خرچہ وہ اٹھا سکے, لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, اور پیچھے جو گھر والوں کو چھوڑ کر جائے ان کے پاس بھی کھانے پینے کا اتنا خرچہ ہو بقدر کفایت کہ ان کا گزارا ہو جائے, اپنا بھی کھانے پینے کا اتنا ہو سکے اور سفر کا خرچہ اٹھا سکے, اور گھر والے جو ان کے زیر کفالت افراد ہیں ان کا خرچہ بھی انتظام کر لے, اور پھر حج کو جائے گا, پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا. اور خوب یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے ان دونوں شرطوں کی وجہ سے, جسمانی طاقت بھی ہے اور اتنے پیسے بھی ہیں کہ حج کو جا سکے, تو اب اس پر حج فرض ہو گیا. اگر حج کے زمانے میں اتنی طاقت اس کے پاس ہوئی تھی, حج کے زمانے میں حج فرض ہو گیا, بعد میں خدا نخواستہ بیمار پڑ گیا, حج کو نہیں گیا, حج کا موقع ملا, زمانہ ملا, حج کو نہیں گیا, بیمار پڑ گیا, یا خدا نخواستہ پیسے ختم ہو گئے, قلاش ہو گیا, اب حج کا فریضہ برقرار رہے گا, ختم نہیں ہوگا. حج جب ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے وہ فرضیت ختم نہیں ہوتی. اب اگر آدمی کے پاس پیسے نہیں رہے تو کیوں کیا تھے, مواخذہ ہوگا کہ جب پیسے تھے تم نے کیوں حج کو نہیں کیا, بیمار پڑ گیا تو مواخذہ ہوگا کہ جب تم تندرست تھے اس وقت کیوں نہیں گئے. اگر بیمار پڑ گیا ہے, اب عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا, اندازہ یہ کہ آئندہ کبھی حج کو نہیں جا سکے گا, تو پھر اس کی طرف سے اس پر فرض ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کرا کے حج میں بھیجے, تو اس طریقے سے حج فرض ادا ہو جائے گا. اس معاملے میں اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے حج کا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اس کو بلا وجہ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے. جس کو پر حج فرض ہو گیا اب اس میں دیر نہ کرے, یہ نہ کرے کہ اگلے سال چلا جاؤں گا, اس سال تو بچوں کی شادی, بچی کی شادی کرنی ہے, یا مکان بنا رہا ہوں, یا فلاں کاروبار کا مسئلہ ہے, اگلے سال چلا جاؤں گا. کیا اگلے سال کی خبر ہے کہ زندہ رہیں گے, تندرست رہیں گے, پیسے بھی برقرار رہیں گے, کچھ نہیں پتا. تو اس واسطے اس میں جلدی کرنی چاہیے, جس پر حج فرض ہو جائے وہ تاخیر نہ کرے. اور جہاں تک یہ کہ مکان بنا لوں, شادی کر دوں, فلاں کام کر لوں, یہ زندے تو چلتے رہیں گے, یہاں تک کہ ملک الموت آ جائے گا, ایسے کام بہت سارے باقی رہیں گے, مگر ملک الموت یہ نہیں سنتا کہ تمہارے مکان بن گئے یا نہیں بن گئے, وہ تو اللہ کا حکم جانتا ہے. اس واسطے حدیث میں بھی ہے ترغیب کہ حج جس پر فرض ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرے. اور حدیث میں آیا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ. ترجمہ یہ ہے, سمجھ لیجیے, بڑی اہم بات ہے, کہ جس شخص کے اوپر, جس کو آتی ایسی حاجت مندی میں نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ حج نہ کر سکے, حاجتمند ہے، حج کا سفر نہیں کر سکتا، مال و دولت ہے، اتنے پیسے ہیں کہ حج کو جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو کھلی ہوئی اس کو حاجت مندی بھی جس کو نہیں ہے، اور ظالم بادشاہ ظالم حکومت کی طرف سے ممانعت بھی نہیں، رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور بیماری کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے جو سفر کرنے سے رکاوٹ ڈالتی ہے، ان تمام کوئی عذر نہیں ہے، ایسا کوئی عذر نہیں، اور پھر حج کو نہیں کیا اس نے اور مر گیا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ مرے یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر، کافر ہو کر مرے، اللہ کو پرواہ نہیں، اس کے مومن ہونے کی پرواہ نہیں. بہت سخت الفاظ ہیں. اس واسطے بھائی جن حضرات پر حج فرض ہو گیا ہے، بہت سے لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، حج ایسے موقع پر کریں گے جب توبہ کر لیں، بڑے ہو کر بڑے میاں بن جائیں گے، سارے گناہ کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے وہ شخص جو حج کرے، گناہ نہ کرے وہاں، اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے، وہاں سے وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو کوئی آدمی یہ سوچا کرتا ہے کہ بھائی ابھی میں تو ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی پتہ نہیں توبہ ٹوٹ جائے گی، کیا ہوگا، آخر میں کر لوں گا، لیکن کچھ نہیں پتا کہ بڑھاپا ملے گا بھی یا نہیں، بلکہ در حقیقت یہ عبادت جوانوں کی ہے، جوانوں کے کرنے کی ہے. بڑھاپے میں تو دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، ویل چیئر کا بھی محتاج ہے، ساتھیوں کا بھی محتاج ہے، لیکن بہرحال حج فرض ہو جاتا ہے. حج کا مزہ جوانی میں ہے، طاقت کے زمانے میں ہے، آدمی بڑے شوق سے طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، سارے سفر کرتا ہے، اس کی ایک لطف آتا ہے، اس کا ایک مزہ آتا ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا لیے شدو منافع لہم، حج کے فوائد ایسے ہیں کہ سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، آ کے دیکھ لو کیسے مزے ہیں اس حج کے، اثرات کیا ہیں، کیا برکات ہیں اس کی. اس واسطے بھائی جس پر حج فرض ہے، کسی عذر کو نہ چھوڑ، جو اگر کوئی عذر نہیں ہے، بیمار سخت بیمار نہیں ہے، پیسے کی نایابی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، پھر حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم بھی حج کو چلے جائیں. میں اپنا واقعہ آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، ہر سال سنا دیتا ہوں، اور اس واقعے سے ہر سال تقریباً کچھ لوگوں کو حج نصیب ہو جاتا ہے. حضرت والد، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم کراچی کے بانی، بکثرت عمرے کو اور حج کو جایا کرتے تھے. وہاں سے جب وہ آتے، وہاں کے جو باتیں سناتے تھے، تو ہمیں مزہ بھی بہت آتا تھا، رونا بھی آتا تھا کہ کاش ہم بھی چلے جاتے. تو ایک مرتبہ میں نے عرض کی کہ دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کروا دے. باپ فقیہ الامت، مفتی اعظم اپنے وقت کا، اللہ کا ولی، مہربان، انتہائی مہربان باپ، کیا جواب دیتے ہیں؟ تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا، بالکل سنجیدہ ہو کر کہا، تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا. میں ہول گیا کہ اللہ کیا بات ہے، اتنا مشفق باپ، میں ان سے اور دنیا نہیں مانگ رہا تھا، ان سے تو میں حج کی دعا مانگ رہا تھا، اس سے بھی انکار کر دیا. میں نے کہا کیا بات ہے، کہنے کہ تمہیں حج کا شوق نہیں ہے. میں نے کہا مجھے تو اتنا شوق ہے کہ میں روتا ہوں چپکے چپکے، جب آپ کی باتیں سنتا ہوں جا کے روتا ہوں اس حسرت میں کہ میں حاضر نہیں ہو پاتا. پر میں نہیں، تمہیں شوق نہیں ہے، اگر شوق ہوتا تو تم پیسے کچھ پیسے جمع کرتے، بتاؤ کتنے پیسے جمع کیے تم نے. میں نے کہا پیسے تو جمع نہیں کیے. فرمایا جب ہی تو میں کہہ رہا ہوں تمہیں شوق نہیں. میں نے کہا کہ میں اس زمانے میں نئے دارالعلوم کا نیا نیا مدرس تھا, نوجوانی کا زمانہ تھا, ابتدائی استاد تھا, شاید 100-150 روپے تنخواہ ملتی تھی اور میری ایک بچی بھی تھی. تو میں نے کہا کہ میری تنخواہ تو اتنی ہے تو میں اس میں کیا بچا سکتا ہوں حج کے لیے. جو حکمت کی بات سنیے اب, حکمت کی بات. فرمایا کیا تم مہینے میں ایک روپیہ نہیں بچا سکتے؟ میں نے کہا بچا سکتا ہوں. فرمایا بتاؤ کتنے پیسے جمع کیے؟ تمہارے اندر جتنی طاقت تھی وہ تو کام کرو, آگے اللہ کے سپرد کرو. جب آج بندہ کوشش کرتا ہے اپنی مقدار کی, اپنی قدرت کی حد تک, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی. یہ ہمیشہ کا تجربہ ہے. جو شخص حج کی تیاری میں لگ جاتا ہے پھر اس کا حج نہیں رکتا, اللہ تعالیٰ حج کرا دیتے. میں نے کہا میں تو پانچ روپے ہر مہینے جمع کر سکتا ہوں. پر میں کہ جمع کرو. الحمدللہ میں نے جمع کرنے شروع کیے اور مہینے کے سال کے اختتام تک چند سو روپے جمع ہو گئے, کچھ روپے جمع ہو گئے, مگر حج کی برابر نہیں پیسے ہوئے تھے. اس زمانے پانی کے جہاز سے حج ہوتا تھا 1500 روپے میں, ہوائی جہاز سے حج ہوتا تھا 3000 روپے میں. اب میرے پاس 1500 تو نہیں تھے. اچھا والی صاحب کو بھی حج کو جانا تھا, میں 605 میں پڑ گیا. میرا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جو اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار ہے, ادارۃ المعارف, کتابوں کی دکان ہے. اس زمانے میں یہ چھوٹا سا کاروبار تھا, گھر کے حصے میں چھوٹے سے ایک کمرے میں وہ کرتا تھا اپنے ہاتھ سے, کوئی ملازم بھی نہیں تھا, خود ہی کام کرتا تھا. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ اچھا, اگر میں نے حساب لگایا کہ اس پورے کاروبار کی قیمت کیا بنے گی, تو حساب بنا کہ تقریباً 600 روپے بنے گی. 600 روپے, کچھ سو روپے مہینے میں سال بھر میں جمع ہو گئے تھے, 600 روپے یہ ہو گئے. اب بھی تیاری پوری نہیں تھی. ایک ہمارے یہاں دارالعلوم میں پڑھتے تھے ایک صاحب, جو کبھی کہیں ملازمت کرتے تھے اور پھر ان کے دل میں پیدا ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں. ان کو پتا چلا کہ میں حج کی تیاری میں لگ رہا ہوں, تو سمجھ گئے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی. وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میرے پاس جب تک میں دارالعلوم سے فارغ نہ ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مجھے گزارے کے لیے کافی ہیں اور پھر بھی کافی بچے ہوئے ہیں. آپ کو جتنی رقم کی ضرورت ہو 1000-1500 روپے مجھ سے قرض لے لیجیے. آپ مجھے میں جلدی نہیں ہے. شروع میں تو میں نے قرض سے لیتے ہوئے ڈرا, پھر جب میں نے کہا, جب یہ بار بار کہا کہتا تھا مجھے لے لیجیے مجھ سے قرضہ, چنانچہ میں نے قرضہ لے لیا. اور میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ ادارہ تمہاری کی ساری کتابیں اگر بیچ دوں تو اور حج ہو جائے. کہا کہ اس سے بہتر کیا بات ہے, بیچ دو, مگر حج نہیں ہو رہا تھا اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ بیچے ایک بغیر ہی اس اللہ کے بندے کو کھڑا کر دیا. وہ میرے سر ہو گیا, وہ ہمارا شاگرد تھا, مجھ سے پڑھتا تھا. کیا آپ مجھ سے قرضہ لے لیجئے, میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو اس وقت لے لوں گا آپ سے. خیر میں نے کہا نہیں اتنے وقت تو نہیں. الحمدللہ ہوا اور پھر ہم ہوائی جہازی سے سفر کیا, قرضہ ہو گیا کافی. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے چلے گئے اور ہم اس کے ایک دن دو دن بعد چلے گئے. وہاں پہنچے تو جمع ہو گئے. وہاں جا کر میں نے ملتزم پر حاضری دے کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس مرتبہ مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے, اس قرضے کو جلدی ادا کروا دیجیے اور آئندہ مجھے کسی کا مقروض نہ بنائیے. یہ سن 1964 کی بات ہے, سن 1964. اب حساب لگا لیجئے کتنے پچھلی صدی کی بات ہے, 1964 کی, 70 یعنی 60 سال کے قریب ہو گئے ہیں تقریباً. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ قرضہ بھی ادا کرا دیا, اس کے بعد آج تک مجھ پر کوئی قرضہ نہیں ہے.
www.dasquran.com.
حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرہ غربت کو دور کرتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے اور نفاق کو دور کرتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے. حالانکہ حج اور عمرے میں خرچہ بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں افلاس کو ختم کر دیتا ہے. جو شخص حج عمرہ کرے گا افلاس ختم ہو جائے گا، مفلس نہیں رہے گا وہ. چنانچہ اس کے بعد سے آج تک یہی بات ہے کہ ایک پیسے کا قرضہ مجھ پر نہیں ہوا، ایک پیسے کا قرضہ نہیں ہے. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں پر قرضے ہو جاتے ہیں مگر مجھ پر کوئی قرضہ نہیں ہے، اور میرا کوئی کام پیسے کی وجہ سے رکا نہیں، بلکہ کام کیا کوئی شوق، جائز شوق پیسے کی وجہ سے نہیں رکا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو بھائی ہم نے تو اس پر عمل کیا، اللہ نے حج کروا دیا. یہ واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے سال انہوں نے حج کیا اسی طریقے سے، ایک دو سال کے بعد اور دوسرے حضرات نے کیا، کئی ہر سال مجھ سے ایسے لوگ ملتے ہیں. تو یہ نسخہ یاد رکھیے اور آج سے تیاری شروع کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی حج کرا دے گا. جو شخص ایک مرتبہ ارادہ کر لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. ایک بات تو بھائی یہ ہے، حج کا اہتمام کر لیا جائے اور ایک بات اور بھی ہے، بعض لوگ حج نفلی کا شوقین ہوتے ہیں، بہت حج فرض بھی ادا کر چکے، نفلی حج بھی تقریباً ہر سال کو جاتے ہیں. اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے بھی اور حکومت سعودی عرب نے بھی، سعودی حکومت نے تو خاص طور سے 5 سال کی پابندی لگا رکھی کہ 5 سال سے کم وقفے میں حج کو دوبارہ نہ جائیں، نفلی حج کے لیے نہ آئیں، 5 سال کم از کم گزر چکے ہوں. اور میں بھی مشورہ یہ دیا کرتا ہوں، اور ہمارے شیخ تھے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، شام کے بڑے عالم تھے، ریاض میں رہتے تھے، میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ تو ہر سال حج کرتے ہوں گے، فرمایا کہ نہیں میں نہیں کرتا، کیونکہ حج فرض ادا کرنے والے ہجوم نفلی حج کرنے والوں کا کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس رش کی وجہ سے حج فرض ادا کرنے والوں کو دشواری پیش آتی ہے. اور واقعہ بھی یہی ہے، ہمارا اندازہ بھی ہے کہ تقریباً آدھے آدمی حج نفلی کرنے والے ہوتے ہیں، حج فرض ادا کرنے والے بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ رش کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. اس بات پہ اس مقصد کے لیے اگر حج کو چھوڑیں گے بھی تو ثواب ملے گا نفلی حج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حج فرض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا تھا حجۃ الوداع میں. اس کے بعد جب تک ان کی والدہ حیات رہی حج کو نہیں گئے، کیونکہ والدہ کی خدمت کرنے کے لیے ان کی ضرورت تھی وہاں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے لیے روانہ ہوئے قافلے کے ساتھ، ایک بستی میں پہنچے تو وہاں فقر و فاقہ تھا لوگوں پر، تو حج کو سفر کو چھوڑ دیا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کی. آج بھی بے شمار ذرائع ایسے ہیں ہمارے ملک میں، کتنے کتنے لوگ مصیبت زدہ ہیں، ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں لا تعداد، اور ان کے تیماردار سڑکوں پر پڑے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، گاؤں گوٹوں سے لائے ہیں بیماروں کو اپنے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. کتنے کے علاقے میں کتنی موتیں ہو رہی ہیں. تو اس واسطے نفلی حج کی بجائے میرا مشورہ تو یہی ہوا کرتا ہے کہ دوسرے ضروریات جو ہیں اس میں خرچ کریں، اس کا ثواب بھی خوب ملے گا. البتہ ایک طریقہ ہے حج کا، اگر حجی کرنے کو جی چاہتا ہے، حجی کا دل چاہتا ہے، تو ایک حج ہے، ایک طریقہ ہے. ایسے شخص کو تلاش کریں جس نے اپنا حج فرض ادا کر دیا مگر اس کی بیوی نے نہیں کیا، یا ماں نے نہیں کیا، یا بہن نے نہیں کیا، یا بیٹی نے نہیں کیا، یا خالہ پھوپھی نے نہیں کیا، محرم عورت ہے اس کے اوپر بھی حج فرض ہے مگر اس نے حج نہیں کیا، اس کے پاس اپنا حج فرض ادا کرنے کے پیسے تو ہیں اس خاتون کے پاس، لیکن بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، محرم کا خرچہ نہیں ہے اس کے پاس. آپ ایسے شخص کو تلاش کیجئے جو اس کا محرم ہو اور حج فرض ادا کر چکا ہو، اس سے کہیے کہ تم میری طرف سے حج نفلی کر لو، حج بدل کر لو، میری طرف سے حج بدل کر لو. تو وہ حج جب آپ کا حج ہو جائے گا وہ دوسرا حج کرے گا تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا اور دوسرے کو بھی حج کا ثواب ذریعہ بنیں گے اس کے حج کا ثواب بھی ملے گا اور اس عورت کی حج کا ذریعہ بنیں گے امید ہے کہ اس کا بھی ثواب ملے گا تین حجوں کے برابر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہمارے علم میں آئے اور انہوں نے ہم سے بات کی اور ہم نے ان کو الحمدللہ بھیجا اور ایسا ہوا تو یہ تو ٹھیک ہے مگر اور دوسرے طریقے سے نفل مجھے بعض لوگوں نے بتلایا کہ مدینہ طیبہ سے بعض لوگ دھوکہ بازی کر کے بعض پاکستانی ہر جگہ جہاں کوئی خرابی کا کام ہو تو پاکستانیوں کا نام آ جاتا ہے سب سے پہلے پاکستانیوں کے بارے میں بتایا کہ مدینہ طیبہ سے حج کو جاتے ہیں ہر سال حالانکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ جس نے ایک حج کیا ہوا ہے پانچ سال سے پہلے دوبارہ حج کو نہ جائے حج کو جاتے ہیں تو اول تو جھوٹ بولتے ہیں اور لباس پہن لیتے ہیں اوپر احرام نہیں باندھتے لباس پہنتے بندھا ہوا احرام کو اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ڈرائیور ہیں گاڑی چلا رہے ہیں وہاں کے حج کو نہیں جا رہے ہیں دھوکہ بازی کر کے ہر احرام کی پابندیوں کے خلاف ورزی کر کے جو حرام ہے بالکل وہاں چلے جاتے ہیں بتائیے حج میں کیا کمائیں گے سوائے گناہ کے اور کیا کمائیں گے اس بات کو خوب یاد رکھیے دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کے توفیق عطا فرمائے ایک بات بھائی یہ ہے میرے پاس خط آیا ہے ایک صاحب کا وہ یہاں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں بڑی محبت سے انہوں نے جذبے سے خط لکھا ہے خلاصہ اس کا ایک یہ ہے کہ جہاں آپ نے اور بہت ساری خرابیوں کے بارے میں معاشرے کی آپ کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ایک بات یہ ہے کہ زمینوں پر قبضہ مافیا چل رہا ہے زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں چائنا کٹنگ اور فلاں کٹنگ پلاٹوں پر قبضہ زبردستی ناجائز قبضہ زمینوں پر کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں وقت تو ختم ہو گیا اتنی بات پر ختم کرتا ہوں کہ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی زمین بارش بھر بھی قبضہ کیا اس کو آخرت میں اسی زمین کے اندر دھسا جائے گا اگر بارش بھر زمین پر بھی کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے اور لوگ یہاں ناجائز قبضے کر کے پلاٹوں کو فروخت کرتے ہیں اور عمارتیں بنا لیتے ہیں مکان بنا لیتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر لیتے ہیں لوگ پیدل چلنے والے ان کا حق ہے فٹ پاتھ پر لیکن چلتے ہیں چلنے کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں دکانداروں کا قبضہ اور گاڑی میں سڑک پر بیچارے وہ پیدل چلنے والے چلتے ہیں اسی میں کچلے جاتے ہیں حادثے بھی پیش آ جاتے ہیں بھائی اس خباثت سے بچنے کی کوشش کریں دنیا کی زمین کو اگر آپ نے حاصل کر لیا حرام خوری کے ذریعے سے تو سبزیوں کا حساب دینا دھسا دیے جائیں گے پھر کیا کرو گے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں گناہوں کے سے بچنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ڈبلیو 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 ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام